بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. مرحوم مجلسی نے اپنی مائناز کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں ایک باب تشکیل دیا ہے، اس باب کا نام رکھا ہے انہوں نے باب فضل الصلاۃ علی محمد وآل محمد، یعنی اس باب میں محمد و آل محمد پر صلوات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. اس میں بہت ساری درجنوں معتبر اور مستند روایات کو انہوں نے بیان کیا ہے، ان میں سے ایک نسبتاً طولانی روایت یہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت مستند ہے. اگر آپ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے اس روایت کو بیان کریں، روزے کی حالت میں آپ فرمائیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ مطلب سنائیں کسی مجمع کو یا اپنے ساتھیوں کو، آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا. رمضان مبارک میں جس طرح کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح رمضان مبارک میں کسی بات کو خدا رسول یا امام کی طرف آپ منسوخ کریں، خدا نے فرمایا، رسول نے فرمایا، امام نے فرمایا، جبکہ وہ خدا رسول اور امام کا فرمان نہ ہو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ مستند رسول خدا کا فرمان ہے، راوی اس کے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں رسول خدا نے فرمایا اللہ مبشرک یا علی، آج میں تمہیں ایک خوشخبری نہ دوں. امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے عرض کیا وَلَا بِعَبِي عَبْدَ وَأُمِّي فَإِنَّكَ لَا تَزَالُ تُبَشِّرُنَا بِكُلِّ خَيْر، ضرور سنائیے آپ ہمیں ہمیشہ خیر کی خبریں دیتے رہتے ہیں. رسول خدا نے فرمایا اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب، آنفا یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امین نے مجھے عجیب خبر دی. یہ رسول خدا فرماتے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا وما اخبرک یا رسول اللہ، جبرائیل امین نے آپ کو کیا خبر دی ابھی تھوڑی دیر پہلے؟ فرمایا جبرائیل نے یہ خبر دی ہے من صلی علیہ ثم اتبع الصلاۃ علی اہل بیتی، جو آدمی مجھ پر درود بھیجے اور میرے اہل بیت پر درود بھیجے فتحت له ابواب السماء، آسمان کے تمام دروازے اس درود بھیجنے والے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ سَبْعِينَ مَرَّةً، جو آدمی ایک دفعہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے آسمان کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. اس کائنات میں یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور اکثر سینئر حضرات کو معلوم بھی ہے، اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے، سب سے زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارے دونوں کانوں پر وہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو ہمارے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں۔ سورہ طارق کی روشنی میں جب آپ گھر سے چلتے ہیں، کل نفس لما علیہا حافظ، جو بھی گھر سے چلتا ہے اس کی حفاظت کے لیے گنبے کے طور پر دو فرشتے ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے۔ جس قبرستان میں امام حسین کا کوئی ظاہر دفن ہو، 2000 فرشتے اس کی قبر کے اوپر بیٹھ کر قیامت تک اس کے لیے طلب و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو عزیز سب ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن سب سے زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے۔ استغفرتہ الملائکۃ 70 مرتبہ، آسمان کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ تھوڑا سا غور فرمائیں، کون سے فرشتے؟ یہ دو فرشتے جو ہمارا ساتھ ڈیوٹی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہیں، یا جو ہمیں گھر سے یہاں تک اور یہاں سے گھر تک واپس بخیریت پہنچاتے ہیں، کون سے؟ کوئی ذکر نہیں ہے کہ کون سے فرشتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ سب کے سب اس آدمی کے لیے اللہ کی مغفرت کرتے ہیں جو محمد اور آل محمد پر درود بھیجتا ہے۔ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ اس آدمی کی فضیلت ہے جو مکمل درود بھیجے، اور حضرت پر بھی اور آپ کی آل پر بھی، جس طرح ہم درود بھیجتے ہیں وہ تشہد کا حصہ بھی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ومن صلی علیہ
ذمہ داری بھی ہے کہ
ہم الحمدللہ مومن ہیں، مومن ہونے کے کارن اس کا دعوے دار ہیں، اور رسول خدا نے فرمایا ہے اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فہم اور فراست اور اس کی ہوشیاری سے بچے رہو، فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ نے مومن کو ایک ایسا نور دے رکھا ہے کہ وہ حقیقتوں کو اور حالات کو اس نور کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ ہم اگر مومن ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ نور دے رکھا ہے، اس نور کی روشنی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے، بین الاقوامی سطح پر مقتد تشیعوں کے پیروکاروں کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، ملکی سطح پر کیا سازش ہو رہی ہے، مکتب کے باہر کے لوگ کس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، مکتب کے اندر کے لوگ کس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، تاکہ ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی شرعی ذمہ داری کو، اخلاقی ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔ اس موضوع کی طرف کے بارے میں مجھے آپ سے چند باتیں کرنی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ عزیزوں کو اسکریہ آرگنائزیشن، اسکریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے جو سینئر برادران ہیں، ذمہ دار برادران ہیں، ان کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کروں گا، اور کوشش کریں کہ اس فرمان کو آگے پھیلائیں۔ فرمایا رسول خدا نے لا يتقرب الرجل بكلمة حق أخذ بها إلا وله أجر من عمل بها، جو کوئی، اچھا اس روایت میں، اس حدیث میں رسول خدا نے رجل کا لفظ استعمال کیا ہے، رجل مرد کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے یا ذمہ داری بیان کی گئی ہے یا جو فائدہ بیان کیا گیا ہے وہ صرف مرد کو ملے گا، نہیں، یہ خدا کا طریقہ کار ہے، یہ سنت الہی ہے کہ قرآن میں یا رسول خدا کی جب کوئی فرمان جاری کرتے ہیں تو بظاہر خطاب مردوں سے کرتے ہیں، لیکن اس آیت اور فرمان میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ مردوں کے ساتھ خواتین پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ قرآن میں کتنی جگہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، یہ بھی مردوں کے لیے بولا جاتا ہے، آمنوا یہ بھی مردوں کے لیے بولا جاتا ہے، خواتین کے لیے یا ایھا اللہ کے استعمال ہوتا ہے، یا ایھا اللہ کے آمنتن، یا آمنا، یہ خواتین کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ نے جہاں بھی کوئی حکم بیان کیا ہے، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، وضو کرنے کا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں قرآن آیات میں، الفاظ وہ استعمال کیے ہیں جو مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان آیات میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ مردوں پر بھی لاگو ہیں اور خواتین پر بھی لاگو ہیں۔ یہ رسول خدا نے فرمایا، اخلاقیات کے حوالے سے کوئی حق کی بات کرے، واجب بیان کرے،
حرام بیان کرے، حرام بیان کرے، مکروہ بیان کرے، اور اسی زمین اور سننے والے اس کو سن کے اس پر عمل کریں، اس حق کی بات پر عمل کریں۔ اچھا یہاں سے تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں، لا یتکلمو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی تحریر کے ذریعے کوئی حق کی بات آپ تک پہنچاتا ہے تو اس کو شامل نہ ہو، نہیں، عام طور پر چونکہ زبانی پیغام پہنچایا جاتا ہے اس لیے لا یتکلم اللہ آیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تحریری طور پر آدمی کتاب لکھتا ہے، کتاب سے لکھتا ہے، کوئی پمفلیٹ لکھتا ہے، اس کے اندر کوئی احکام بیان کرتا ہے، عقائد بیان کرتا ہے، تو اس کو شامل نہ ہو، نہیں، اس کو بھی شامل ہے۔ وہ ایک روایت ہے قرآنی، اس میں آپ فرمایا کہ من کتب فضیلتا من فضائل علی، جو آدمی اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کی ایک صرف ایک فضیلت لکھے، ایک فضیلت علی کے علم کے بارے میں، علی کی عبادت کے بارے میں، علی کی جہادی خدمات کے حوالے سے، علی کی عدالت کے بارے میں، ایک فضیلت جو اپنے ہاتھ سے علی کی تحریر کرے، استغفرت له الملائکۃ ما بقی منہ الرسول، جب تک اس تحریر کے آثار موجود ہیں اللہ کے فرشتے اس فضیلت لکھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں، خدایا علی کی فضیلت بیان کرنے والے کے گناہوں کو بخش دے، خدایا علی کے فضائل بیان کرنے والے کے گناہوں کو بخش دے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جیس حدیث میں رسول خدا نے تکلم کا لفظ استعمال کیا لا یتکلم الرجل، لیکن یقینی بات ہے یہ تکلم کو بھی شامل ہے، تحریر کو بھی شامل ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ علماء کرام جنہوں نے بیسوں میں، اس دن یہ آئیشی بک میں پڑھ رہا تھا، بندے خدا نے ہزار جلد کتاب لکھی ہے امیر المومنین کے فضائل کو، ہزار جلد احقاق الحق لکھی ہے شہید ثانی عادل اللہ چشتری نے، جو انڈیا میں شہید کیے گئے اور ان کو وہاں جی وہ دفنایا گیا ہے۔ جی علامہ ہلی نے الفین، الفین نام رکھا، الفین کا مطلب ہوتا ہے 2000، اپنی کتاب میں 2000 دلیلوں سے امیر المومنین کو خلیفہ خلافہ فضل ثابت کیا ہے علامہ ہلی نے، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کو بھی پڑھیں۔ اچھا جی مطلب یہ کہ صرف تکلم چونکہ عام ذریعہ ہوتا ہے پیغام پہنچانے کا اس لیے کہا گیا ہے، ورنہ تحریری طور پر کوئی حق کی بات کرے یا زبانی کوئی حق کی بات کرے اور سننے والے اور پڑھنے والے اس حق کی بات کو سمجھ کر عمل کرے، الا ولہ اجر من عمل بها، یہ عجیب روایت ہے۔ آپ کی کیا تعداد ہوگی جو سامنے پنڈال میں بیٹھے ہیں یا ادھر کرسیوں میں بیٹھے ہیں، سارے 200 ہوں گے، 300 آدمی، میں نے ایک حق کی بات کہی یا میں نے برادر عزیز نے کوئی حق کی بات کہی، ہاں انہوں نے کوئی حق کی بات کہی، مثال کے طور پر ایک بندہ آ کے آپ سے امام حسین کے قبر کی زیارت کی فضیلت بیان کرے اور آپ اس سے متاثر ہو کے تیاری شروع کر دیں اور امام حسین کے قبر کی جامع زیارت کریں، جی جتنا اجر آپ سب کو ملے گا اتنا ہی اجر اس ایک بندے کو ملے گا جس نے آپ کے سامنے امام حسین کی قبر کی فضیلت بیان کی ہے، اس حق کی بات بیان کرنے والے کو اتنا اجر و ثواب ملے گا جتنا عمل کرنے والوں کو ملتا ہے، عمل کرنے والوں کو 300 بندوں کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے اتنا ہی ڈھیر سارا ثواب اس ایک بندے کو ملتا ہے جس نے حق کی بات کہی، آپ کا عقیدہ درست کیا ہو، توحید کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے ہو، امامت کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے ہو، اللہ کی معرفت کے حوالے سے کوئی خطبہ امیر المومنین کا آپ کو انہوں نے وہ سنایا ہو، الا ولہ اجر من عمل بها، حق کی بات کرنے والے کو بھی اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے جتنا اجر اور ثواب اس حق کی بات پر عمل کرنے والے سامعین کو ملتا ہے۔ اچھا جی دوسرا حصہ اس کا الٹ، ولا سال پہلے پنجاب میں ایک شہر ہے نالوال، شہرکوٹ سے ایک گھنٹے کے فاصلے پر ہے نالوال، وہاں کے اشرف نے کیا تھا، نالوال سے کوئی 30-35 کلو میٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے اس کو کہتے ہیں رعیا خاص، وہاں مجھے ایک سکول ٹیچر ایم اے اسلامیات سے میری ملاقات کرائی گئی، مجھے بتایا گیا کہ یہاں بیچ لگایا ہوا تھا اس نے، پنجتنی کا بورڈ بھی لگایا ہوا تھا، مجھے نام ابھی تک اس کا یاد ہے نہیں رہتا، اس کا نام وہ نماز کا منکر تھا، اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، ایم اے اسلامیات بورڈ ٹیچر مجھے بتایا انہوں نے بہت سارے بچے جو نماز کے پابند تھے اس نے چھوڑا دیے نمازیں، دلیل کیا ہے بھائی؟ قرآن، قرآن سے ثابت کرتا ہے بندہ خدا کی نماز فرض نہیں ہے اسلام میں، وہ کہتا میں نے ڈکشنری عربی ڈکشنری دیکھی ہے جہاں صلات کا معنی لکھا ہے، نماز کو عربی میں صلات کہتے ہیں نا، عقیم الصلاۃ اقم الدین الصلاۃ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، میں نے صلات کا معنی دیکھا ہے، کسی نے بھی صلات کا معنی ڈکشنری نے نماز نہیں لکھا ہے، دعا کہتے ہیں صلات کا معنی دعا ہے، یہ جو خدا نے فرمایا عقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ اللہ تعالیٰ تین ٹائم نماز پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، دعا کرنے کا حکم دے رہا ہے، یہ جتنے اس کی گفتگو سے متاثر ہو کے لڑکوں نے نمازیں چھوڑی ہیں، جتنے یہ لڑکے گناہگار ہوں گے اتنا ہی ان کے گناہوں کا بوجھ یہ ایم اے اسلامیات بھی اٹھائے گا، کہ جس نے ان کو گمراہ کیا ہے، ایک فرد کو حجاب کے خلاف کوئی بولے اور ایک خاتون اپنا حجاب اتار لے، جتنا حجاب اتارنے والی خاتون گناہگار ہوگی اتنا ہی وہ بندہ جس کی گفتگو سے متاثر ہو کے خاتون نے اپنا حجاب اتارا ہے اور یوں خوب گرفتار ہوگا، ولا یتقر اور وہ رجل بکلمت باطل اخذ بها، کوئی بھی کوئی غلط بات کرے جس کو سن کے یا پڑھ کے دوسرے اس پر عمل کرے گناہ کرے، الا علیہ وزر ما عمل بها، وزر گناہ کے بوجھ کو کہتے ہیں، وزیر کو بھی وزیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اجر اعظم کا جو ہے نا وہ بوجھ اٹھاتا اس کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، علیہ وزر ما عمل بها، سب سے افضل عبادت لوگوں کو ہدایت دینا ہے اور سب سے بدترین عمل سنگین ترین گناہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، بہار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ نبی کا نام نہیں ہے روایت کے اندر، نبی کا نام نہیں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی اس نے کوئی جائز کاروبار شروع کیا، جائز کاروبار کپڑا بیچنے کا، پھل بیچنے کا، سبزی بیچنے کا، جائز کاروبار، اس میں اس کو نقصان ہو گیا، پھر اس نے شیطان نے بہکایا کوئی ناجائز کاروبار شروع کر دیا، کوئی سودی کاروبار شروع کر دیا، ہمارے پشاور میں وہ بہت ہوتا ہے پاؤڈر، ہاں وہ اس کو لا کے بیچنا شروع کر دیا، اس میں بھی اس کو نقصان ہو گیا، شیطان روایات میں جس طرح ہماری رگو میں خون دوڑتا ہے اس طرح ہمارے دل و دماغ کے اوپر شیطان اثر انداز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے اختیارات دے رکھے ہیں، وہ ہمیشہ گھات میں ہوتا ہے، گھات میں کہ میں اللہ کے بندوں کو اولاد آدم کو اس نے تو چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ جو آدم کے سامنے سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں تجھے آپ نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے، جنت سے نکال دیا ہے، چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، چیلنج کیا اللہ کو چیلنج کیا ہے شیطان نے، وہ شیطان آیا اور اسے کہا کہ تم نے جائز کاروبار کر کے دیکھا اس میں تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ناجائز کاروبار کر کے دیکھا اس میں تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں تمہیں ایک بہت ہی پرکشش وہ کاروبار کا طریقہ ہوتا تھا، پرکشش وہ نوکری جس میں بہت زیادہ فائدہ ہو اس کو پرکشش کہتے ہیں، وہ وزارت اور منسٹری جس میں زیادہ مال بنانے کے مواقع ہیں اس کو پرکشش کہتے ہیں، میرا خیال میں آج سب سے زیادہ پرکشش وزارت حج زیارت ہے. غلط مذہبی بوجھ حج کا کوٹا دینے کے لیے فی حاجی ایک لاکھ روپے دیا جاتا ہے. فی حاجی ایک لاکھ یہ بولی بولی جاتی ہے کہ کروڑ دے دو تمہیں سو کا کوٹا دیں گے. سو کا کوٹا پرکشش وزارت کہا میں تمہیں بھی پرکشش ذریعہ آمدنی کا ایک پرکشش طریقہ بتا دوں. کیا کرو ایک نئے دین کا اعلان کرو. نئے دین کا اس میں بڑا پیسہ ہے. وہ ہوشیار آدمی سے نئے دین کا اعلان کر دیا جس کے مطابق جنت میں جانے کے لیے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. مریدوں کی لائن لگ گئی. پیسے اتنا کما کی اسے سنبھالا نہیں گیا. جتنا کماتے ہیں وہاں اسلام آباد میں کہتے ہیں وہ بوریوں میں اٹھواتے ہیں. بوریوں میں وہ پیر صاحب ہیں پھر وہاں سے دربار سے شام کو بوریوں میں اٹھاتے ہیں پیسے. ایک عرصے تک اس نے کمائی کی پھر آخر خدا کو مانتا تھا رسول کو مانتا تھا قیامت کو مانتا تھا جنت کو خیال آ گیا پشیمان ہو گیا کہ بھئی میں نے خطرناک کا کام کیا ہے آپ سے کھیلا ہوں لہذا مجھے توبہ کرنا چاہیے. اب جتنا اپنے مرید تھے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے کہا کہ دیکھو یہ میں نے جس نئے دین کا اعلان کیا ہے وہ میرا خود ساختہ اور من گھڑت ہے. اصل دین وہی ہے خدا کا بھیجا ہوا اس پر تم پہلے اپنا بیٹھے تھے. اب انہوں نے اعتبار نہیں کیا کہا نہیں یہ بات والا بڑا اچھا ہے اور پہلا دن ٹھیک نہیں ہے. یہ اور زیادہ پریشان ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو حج بیت اللہ کے لیے لے جائے مدینے میں مسجد النبی میں ریاض الجنہ ہے. ریاض الجنہ جس کے بارے میں ہے کہ یہ ریاض الجنہ جو ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. وہاں ایک ستون ہے اس کو کہتے ہیں ستون ابو لبابا. اس کا دوسرا نام ستون توبہ بھی ہے. اس کا تاثر تاریخی پس منظر یہ ہے کہ رسول خدا نے کچھ لوگوں کو وہ جنگ کے لیے بھیجا سب چلے گئے کہ ابو لبابا پیچھے رہ گیا نہیں گیا. بعد میں پشیمان ہو گیا کیونکہ رسول کو حکم کی ہاں وہ حکم قتلی کی ہے تاخیر نہیں کی ہے. پشیمان ہوا اور پشیمان ہو کے اپنے آپ کو اس سے ستون سے باندھ دیا اور کہا جب تک اللہ تعالیٰ اعلان نہیں کرتا کہ میں ابو لبابا کے توبہ کو قبول کرتا ہوں اس وقت تک میں اس کو نہیں چھوڑوں. مطلب کچھ دن جو ہے وہ جگڑا رہا اس سے ستون کے ساتھ. پھر آن حضرت پر آیت نازل ہوئی. ہاں اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے حبیب جاؤ میں نے اپنے اس بندے کے توبہ کو قبول کیا ہے آپ اپنے ہاتھ سے اس کے گلے سے رسی کھول دیں. اس بندے خدا نے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا نیا دین بنا کے اس نے سوچا میں اس طرح کا کام کروں گا اللہ تعالیٰ بھی بخش دے گا. ایک اتنی بڑی لکڑی کیل لی اس کو دیوار میں باندھ دیا اور ایک زنجیر لا کے اس کا ایک سرا اس کیل سے باندھا دوسرا سرا اپنی گردن میں باندھا اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ توبہ کے قبول ہونے کا اعلان نہیں ہوتا یہ میں زنجیر نہیں اتاروں گا اپنے گلے سے. جس میں نے عرض کیا روایت میں نبی کا نام نہیں ہے بنی اسرائیل کا غالباً کوئی نبی ہوگا. اس وقت جو نبی تھا اس پر وہی نازل ہوئی. میرے نبی اس بندے خدا سے جا کے کہو کہ جب تک وہ سارے لوگ راہ راہ پر نہ آئے ہدایت یافتہ نہ ہو جن کو تم نے گمراہ کیا ہے اور جن میں سے کچھ لوگ اس دنیا میں بھی نہیں رہے اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوتی. آپ سے کھیلتے ہیں وہ لوگ جو سٹیج پہ آ کے مکتب اہل بیت کی بنیادی عقائد کے خلاف بولتے ہیں اور ان لوگوں کو دلائل اور ثبوت بنا کے دیتے ہیں جو شیعوں کو کافر قرار دیتے ہیں اور ان کو ذبح کرتے ہیں اور ان کو قتل کرنے والے کو جنت کا حقدار سمجھتے ہیں. یہ گفتگو ایک سٹیج پہ آنے والے کی یہ جنت کی بھی گنجی ثابت ہو سکتی ہے تو دوزخ اور آگ سے جہنم کے لیے بھی گنجی ثابت ہو سکتی ہے. لوگوں کی ہدایت کرے گا, جنت میں جائے گا, اور جتنے لوگ اس کی اچھی بات پر عمل کریں گے جتنا ان کو ثواب ملتا ہے اتنا اس کو بھی ملتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی کسی غلط گفتگو کے نتیجے میں لوگ گمراہ ہوتے ہیں, یہ گمراہ ہونے والے گناہوں کا جتنا بوجھ اٹھائیں گے اتنا ہی بوجھ لوگوں کو گمراہ کرنے والا بھی اٹھائے گا. امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہم نے سامنے سنا ہوا ہے, جس میں آپ نے عبادت گزار کی تین قسمیں کی ہیں. فرمایا ہے اللہ کی عبادت کرنے والے تین قسم کے ہیں. کچھ لوگ اللہ کی عبادت جنت میں جانے کے لیے کرتے ہیں, یہ کاروباری لوگوں کی عبادت ہے جو جنت میں جانے کے لیے عبادت کرتے ہیں. کاروباری صبح سے لے کر شام کا کاروباری دکان کے اوپر مارکیٹ میں جا کے محنت کرتا ہے تاکہ شام کو چار پیسے کما کے گھر لا سکے. یہ کاروباری لوگوں کی عبادت ہے جو جنت کی خاطر عبادت کرتے ہیں. دوسرے قسم کے عبادت گزار کو جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فرمایا فقیر کے عبادت الامیر, یہ زر خرید غلاموں والی عبادت ہے. غلام بھی اپنے مولا اور آقا یا مالک کے ڈر اور خوف سے اس کی اطاعت کرتا ہے. امتثال امر حکم کی تعمیل. فرمایا میں اگرچہ مشہور یہ ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا, لیکن یہی جملہ اور امام معصومین سے بھی مروی ہے, امام دیوبندی نے بھی فرمایا اور معصومین نے فرمایا, ہم اللہ کی عبادت جنت میں جانے کے لیے نہیں کرتے نہ آپ سے جہنم سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا بل وجدتک اہلا للعبادۃ, میری عبادت کا مقصد نہ جنت کا حصول ہے نہ آپ سے جہنم سے بچنا ہے, میں تجھے صرف عبادت اور پرستش کا اہل سمجھ دینے عبادت کرتا ہوں. یہ دیش دعوت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے بزرگوں اور عزیزوں, جنت میں جانے کی خاطر عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی کوئی بری بات نہیں ہے, ناپسندیدہ عمل نہیں ہے, اور نہ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. خدا نے قرآن میں جنت کی خاطر عبادت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے, آتش جہنم سے بچنے کی خاطر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے. بہت پیاری روایت ہے, اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعرابی آ کے رسول خدا سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علمنی عملا اذا عملته احبني الله واحبني المخلوق. جلدی جلدی آپ کو سنا دیتا ہوں یہ روایت, یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں کہ اب وہ عمل کروں خدا بھی مجھ سے محبت کرے اور اس کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے, اور وَأَيُّسْرِ اللَّهُ مَعَلِي, میرے مال و دولت میں بھی اضافہ ہو جائے, بے روزگار ہے تو میں مجھے روزگار بھی مل جائے, تو کشش نوکری مل جائے اس عمل کے نتیجے میں, وَأَيُّسْرِ بَدَنِي, صحت مند بھی رہوں, ہر قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہوں, اور خدا مجھے عمر دراز بھی عطا فرمائے, اور وَعَنْ يَحْشُرَنِيَ اللَّهُ مَعَكَ فِي الْآخِرَةِ, اور روز قیامت کسی عام جگہ نہیں آپ کی بروس میں جنت میں مجھے جگہ دے. کتنا سیادہ آدمی ہے, ایک عمل بتائے اس کے نتیجے میں خدا اور اس کے محبوب سے محبت کرے, میرے پاس خدا کی اضافہ ہو جائے, صحت مند بھی رہوں, دور عمر بھی مجھے نصیب ہو, اور پھر روز قیامت آپ کے جواب میں مقام بھی حاصل کروں. رسول خدا نے فرمایا دیکھو بھائی, تم نے چھ خواہشات کے گھر کیا, چھ خواہشات, ایک کام سے یہ چھ کے چھ مقصد حاصل نہیں ہوں گے, تجھے ہر خواہش کے لیے ایک عمل اور ایک کام کرنا پڑے گا. ادارہ تعین ہے تو اگر مخلوق کو لگے چاہتا ہے کہ اللہ کے مخلوق سے محبت کرے, فتح ہی اختیار کر، اس کے نتیجے میں خدا بھی تجھ سے محبت کرے گا اور رسول بھی تجھ سے محبت کرے گا، اس کی مخلوق بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ مالدار بننا چاہتا ہے تو، روزگار چاہیے تجھے، فزق کے اپنے مال کی زکات ادا کر، اللہ تعالیٰ تیرے مال کو اپنی اضافہ کرے گا۔ صحت مند رہنا چاہتا ہے، فتصدق، پابندی سے صدقہ دیتے رہو، اور بھی صحت مند رہو گے، بیماریوں سے محفوظ رہو گے، اور تیری بیوی بچے بھی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور لمبی عمر تمہیں چاہیے، لمبی عمر کے لیے کیا کرنے پر، اذا اردت ان یطوف اللہ عمرك فصل من ذوی ارادتک، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی اچھے اور خوشگوار تعلقات استوار رکھو۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئے دنیا کے فائدے۔ روز قیامت رسول خدا کے جوار کے قرب میں جگہ حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اذا اردت ان یحضرک اللہ تعالی فی الجنہ فاقل من سجودک، اللہ تعالی ہم سب کو رسول کی اس فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب نماز پڑھو اپنے سجدے کو طول دو، اس کے نتیجے میں خدا تجھے جنت میں میرے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ میں نے وہ روایت پڑھی ہے، ہاں، امام حسین علیہ السلام سجدے میں 60 مرتبہ فرماتے تھے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ دیکھیں وہ جا کے خدا کی خدمت عرض کرتا ہے، میں مجھے جنت میں جانے کا طریقہ بتاؤ، تو خدا بتاتے ہیں کہ یہ کام کرو تو تمہیں جنت میں جگہ ملے گی۔ یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑی ہے، ان الذین آمنوا، جو لوگ صالحان ایمان ہے، پانچ صالحات اور صالح کام نیک کام پیدا کرتے ہیں، لالچ دے رہا ہے اللہ جنت میں جانا چاہتے ہو، ایمان لاؤ، تمہارا ایمان راسخ مستحکم ہونا چاہیے، تمہارے صالحات نیک کام کرو یعنی واجبات کو بجا لاؤ، حرام کاموں کو ترک کرو، یہ ہے جنت میں جانے کا طریقہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو ایسے باغات میں جگہ ملے گی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہاں تک میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی، اگرچہ عبادت کی وہ کے درجے ہیں، بہترین عبادت وہ ہے جو اللہ کو عبادت کا اہل سمجھ کے بجا لائی جائے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے خاطر جو عبادت کریں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا جہنم سے بچنے کے لیے جو عبادت کی جائے گی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یقینی بات ہے۔ لیکن اس سال گزشتہ عشرے میں جو بنیادی نقطہ گوش گزار کرنے کی میں کوشش کرتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نجات میں جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں مؤثر ہیں، ان کا بنیادی کردار ہے، ایک انسان کا عقیدہ، دوسرا انسان کا عمل۔ جس کی طرف آئے کریموں میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، عقیدہ کو بھی دخل ہے، عمل کو بھی دخل ہے، لیکن جتنا حساس عقیدہ ہے اتنا حساس عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی، میں مثال دیتا ہوں، کچھ لوگ گھبرا رہے ہیں، کچھ انسان بھاگ رہے ہیں، ایک آدمی نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، خدا کو بھی مانتا ہے، اس کی وحدانیت کا بھی قائل ہے، اللہ کے عدل کا بھی قائل ہے، نبوت کا بھی قائل ہے، امامت کا بھی قائل ہے، قیامت کا بھی قائل ہے، یہ اس کا دین ہے، ان کا قائل ہے، نماز ساری زندگی نہیں پڑھی، ساری زندگی نہیں پڑھی، اس کے انجام کے بارے میں آپ کیا خیال ہے،
آپ کے معلومات کیا کہتے ہیں، اس بندے کو کیا ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے، لیکن نماز نہیں پڑھی، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، وہ کیا؟
اچھا جی، وہ کیا جہنم میں جائے گا، مجھے جہنم میں رہے گا جس نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی ہے، روزہ نہیں رکھا ہے. جو اسناشری ہے نا, جو اسناشری ہے اس کا جنت میں جانا کنفرم ہے. البتہ یہ جو دو فرشتے ہیں انہوں نے اس کے خلاف جتنے دفعے لگائے ہیں نا دفعے, ان تمام سے بری ہونے کے بعد وہ جنت میں جائے گا. یہ کنفرم ہے, یہ کنفرم ہے. یار ایک آدمی ساری زندگی کی بات نہیں پڑھی. دو باتیں ہیں, ہاں دو باتیں. نماز نہیں پڑھی, نماز نہ پڑھنا ایک گناہ ہے. بندہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ کو گناہ کو بخش دیتا ہے, لیکن عملی طور پر اس کو بجا بجا لانا بے غلط ہوتا نہیں ہے, بے غلط بتا رہی ہے. وہ پوچھتے ہیں اچھا جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی میدان عرفات میں پہنچنا ہے کہ خدا کو توفیق دے میدان عرفات میں ظہر سے لے کر مغرب تک دعائیں مانگے, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے, پھر یہ سوچے کہ شاید میں ابھی تک بخشا نہیں گیا, یہ سوچ گناہ ہے, سوچ گناہ ہے, سوچ. اچھا جی نمازیں نہیں پڑھی تو چھٹی مل گئی؟ نہیں, نمازیں پڑھنی ہے. وہ نہ پڑھنے کا جو جرم تھا اس کا نمازیں نہیں پڑھی تھی, اللہ کی پیارا ہو گیا, لیکن بڑے بیٹے نے وہ ساری نمازیں پڑھی باپ کی طرف سے یا کسی مسلم عالم دین کو معاوضہ لے کے پڑھائی. کیا خیال ہے؟ اور وہ یہاں فرار ہو گیا. ابھی یہ میں ہر عیسیٰ صاحب کی مجلس میں یہ لوگوں کو میں بتاتا ہوں, عیسیٰ صاحب کی مجلس میں قرآن میں شادی کرتے ہیں, مجلس پڑھتے ہیں, لکھ کے دیتے ہیں, سو دفعہ آیا
ادا کرے گا, اور کفارہ ادا کرنے کے بعد
لیکن بھگتنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح آپ کی کراچی کے سینٹرل جیل یا لاہور کے وہ ہمارے پراپرٹی میں گاڑی آنا ہے, یہ وہاں کی سزا کی طرح نہیں ہے. وہاں کی سزا بعض روایات میں ہے, وہاں لوگ اتنے گناہ زیادہ ہوں گے کہ یہ دنیا کی پریشانیاں, قبر کی سختیاں, برزخ کی سختیاں ہو جائے. حدیث پڑھی آپ کی طرف سے پڑھی کہ تو مرید ہو جائیں گے. روزے نہیں رکھے کوئی شریف عمر نہیں تھا, اٹھے کٹے جواب تھے, روزہ نہیں رکھا, محبوب ہو گئے, اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے. اچھا ایک کام کا فتوا سنا دوں آپ کو. آیت اللہ سیستانی کام دلوہو فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے روزے نہیں رکھے اور محبوب ہو جاتا ہے, وہ اگر اپنی زندگی میں روزہ رکھتا جتنے روزے نہیں رکھے اتنے روزے بھی رکھتا, فی روزہ 60 غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا, فی روزہ 30 روزے روزہ مبارک کے اگر اس نے نہیں رکھے تو روزہ کتنے فقیروں کو کھانا کھلائے گا, 30 روزہ دینا ہوگا 60 میں, 30 درب 60 1800, ایک مہینے کے روزوں کا کفارہ جرمانہ 1800 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, 30 روزے رکھے گا وہ الگ, 30 روزے پڑا رکھے گا, فی روزہ 60 غریبوں کو کھانا کھلائے گا, کیونکہ ٹوٹا چلا کا فارغ ہوتی ہے. لیکن کہتا اگر مر جائے پیچھے لواٹری پر واجب نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے, مجھ بھی دے دیں تو بھی کافی ہے. مجھ کیا ہوتا ہے, ایک مجھ میں 750 گرام ہوتے ہیں, ایک خود میں 750, فی روزہ 30 درب 750, 22,500 گرام, 22,500 گرام کے کلو بنائے طریقہ کیا ہوتا ہے, 1000 کو اس کو تقسیم کریں 22,500 کلو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ایک آدمی نے روزہ مبارک کے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے محروم ہو جاتا ہے. اب جو پسماندگان ہیں اولاد وارثین ان پر واجب نہیں کسی طرح سے روزے رکھے. اگر 22,500 کلو آٹا بھی غریب کو دے دیں, وہ احتیاط اگر کرنا چاہے اس سے دگنا, آپ 45 کلو اگر دے دیں تو وہ غریب کی ہو جاتا ہے. یہ حل موجود ہے, یعنی عمل میں تو باہر وہ گناہ کیا ہو, وہ گناہ ادا نہ کیا ہو, اللہ ادا نہ کیا ہو, اس کا حل موجود ہے. وہ کیا ہے, اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے یہ نمازیں پڑھائیں, اس کی طرف سے حج کرائیں, نفقہ رقم کسی کا دینا تھا وہ ادا کریں, حل ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کا عقیدہ خراب ہے اور مر جاتا ہے کوئی حل نہیں ہے, کیا کریں گے آپ؟ ایک بندہ ہزاروں کے مجمع میں کہتا ہے میرے مولا علی نے مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا بارش میں برساتا ہوں, انبیاء کو پیڑ بھیجتا ہوں, بچے کے پیٹ میں شکل و صورت, کسی کو خوبصورت بنانا کسی کو بدصورت بنانا یہ میرا کام ہے, کتنا بڑا الزام ہے امیر المومنین پر, تو مت لگا رہے ہیں وہ ساری باتیں جو خدا قرآن میں کہتا میں کرتا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَآتَيْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. خدا فرماتا ہے میں نے رسولوں کو بھیجا ہے معجزات دے کے اور حق اور باطل میں تمیز کر معیار دے کے بھیجا ہے, کس مقصد کے لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ اس نبی کی قیادت میں رسول کی قیادت میں لوگ ایک عادلانہ نظام قائم کریں. خدا کہتا ہے نبیوں کو رسولوں کو میں نے بھیجا ہے, امیر المومنین نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے خلاف مسجد کوفہ میں اعلان کرتے نہیں, جی اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا, میں نے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے ہاں نبی جو سب بھی فی الارحام کیف یشاء, خدا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو جس طرح کی شکل و صورت ہے وہ دے دیتا ہے, یہ خدا صاف صاف اعلان کر رہا ہے. وہ مسجد کوفہ میں جی میرے مولا نے اعلان کیا بچے کو اس سے شکل و صورت میں بنواتا ہوں, بارش اللہ فرماتا ہے کہ وہ علی فرماتے میں بنواتا ہوں. خدا نے فرمایا سورہ واقعہ میں افرحیتم ما تشربون اانتم تنزلون من المزن ام نحن المنزلون, تم نے کبھی سوچا کہ جو پانی تم پیتے ہو اس پانی کو بادلوں سے بارش برسانا وہ تمہارا کام ہے یا میرا کام ہے؟ خدا فرماتا ہے یہ میرا کام ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبیوں کو خدا نہیں بھیجتا ہے, بچے کو شکر و صورت خدا نہیں دیتا علی دیتا ہے, یہ بارش کو کر عقیدہ خراب ہے, اس کا تو عقیدہ خراب ہے. جس کا عقیدہ خراب ہوگا غلط عقیدے کے اوپر جو عبارت کھڑی کی جائے گی اس کی کوئی قیمت نہیں. ہیں، انتہائی خطرناک معاملہ ہے. ہاں اس کے اس عقائد کی اصلاح کی ضرورت ہے. ذمہ داری بنتی ہے، یہ رسول خدا کا فرمان ہے، بڑا خطرناک رسول کا فرمان ہے. لوگ بے پشتانی کے شکار ہیں کہ شاید یہ خطاب خدا کرام سے ہے جن کے سر پر سات میٹر کا کپڑا ہوتا ہے، یا یہ لمبا ہمارے چولہے پر پہنتے ہیں. نہیں، جو بھی مسئلے کو جانتا ہے یہ حدیث اس کو شامل ہے. جو مسئلے کو جانتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس حدیث کے سر میں آ سکتا ہے، میرے کو دور عزیز اور نوٹ کریں، ہم میں سے کوئی بھی اس حدیث کے سر میں آ سکتا ہے. کیا فرمایا حضور خدا نے، اذا ظهرت البدع في امتي فعلى العالم ان يظهر علمه. جو جب میری امت میں بدعتیں غلط کام سر اٹھانے لگے، عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میدان عمل میں آ کے اپنے علم کا اظہار کرے. وہ الا اگر اس کے سامنے بدعتیں سر اٹھانے لگے، سٹیج سے خود باتیں کی جانے لگے اور وہ خاموش تماشائی بنے رہے، فعلیہ بعد اللہ وملائکتہ والناس اجمعین. ایسے تماشائی پر خدا بھی لعنت بھیجتا ہے، رسول بھی لعنت بھیجتا ہے، اور باقی سب لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں. ہمارے سامنے اگر اس طرح مطلب اہل بیت کی بنیادی عقائد کے خلاف کوئی بولتا ہے، امیر المومنین پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، یہ کام اللہ نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو چل نکلی کہ بھائی عربی زبان میں جب آپ بات کرتے ہیں الف سے لے کر یہ تک سب سے زیادہ کون سا حرف استعمال ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا الف. وہی بیٹھے بیٹھے امیر المومنین نے ایک پورا ایک خطبہ دیا جس میں ایک الف نہیں ہے. ایک اور خطبہ ہے اس میں کوئی ایسا حرف نہیں جس کو اوپر ہوتا ہو، بے نہیں ہے، جیم نہیں ہے، ہے نہیں ہے، دال نہیں ہے، ہاں دوار نہیں ہے، دوم نہیں ہے، شیر نہیں ہے، ہاں بدیر نکتے کے. اور ایک عجیب دلچسپ بات بتاؤں، انڈیا کے ایک عالم دین میں اس خطبے کا تجربہ کیا ہے جس میں نکتے والا حرف نہیں ہے، اردو ترجمے میں بھی ایسا کوئی حرف نہیں جس کو اوپر نکتا ہو. جس پر نکتا ہو مولانا امیر خان نے مظفر حسن شاید اس خطبے میں بھی انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، المصور لکل مولود، میرا خالق وہ ہے جو ہر مولود پیدا ہونے والے بچے اور بچے کو شکل صورت دیتا ہے. علی خود فرماتا ہے بچے کو شکل صورت اللہ دیتا ہے. علی خود فرماتا ہے قرآن اپنے نانو پتاوہ کے اندر، فطر الخلائق کی قدرتی، خدا ہے جس نے اپنی قدرت سے تمام مخلوق کو پیدا کیا. سید سجاد شام سے رہائی کے بعد سب سے پہلا خطبہ جو آپ نے مدینہ میں جا کر رانا کے بندے کے سامنے دیا، الحمدللہ بارئ الخلائق اجمعین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو ہر مخلوق کا خالق ہے. جو بھی مخلوق ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اس کا اعلان خدا کے علاوہ سب مخلوق ہے، محمد مصطفیٰ اور آپ کا نور بھی خدا کی مخلوق ہے اور عام بندہ کی چیزیں بھی مخلوق ہے. امام سجاد فرماتے ہیں ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے. میں نے پڑھا ہے تاریخ میں، ہاں یہ لوگ یہ انگوٹھی پر ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق کچھ نہ کچھ لکھواتا ہے، کوئی یاری مدد لکھواتا ہے، کوئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وال کوئی پنکن کا نام لکھواتا ہے. لوگ نام کے ایک عالم دین تھے جعفر مرتضٰی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نقش خاتم الانبیاء والائمہ، انبیاء اور ائمہ کے انگوٹھیوں کا نقش، کس امام کے انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا، کس نبی کے انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا. اس میں لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا، اللہ خالق کل شیء، ہر شیء کا خالق اللہ تعالیٰ. یہ نقطہ نوٹ کریں، کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے عقیدے میں، عمل کو بھی دخل ہے، یعنی کتنا حساس نہیں ہے جتنا عقیدہ حساس ہے. بے عملی میں کوئی زندگی گزارے اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اس کے ذمے جو حقوق اللہ یا حقوق الناس تھے لواحقین پسماندگان اولاد ادا کرے اس کو نجات مل جائے گی. لیکن اگر کسی کا عقیدہ غلط ہے خدا کا منکر بنتا ہے توحید کا منکر بنتا ہے عدل الہی کا منکر بنتا ہے علی اور اولاد علی کی ولایت کا انکار کر کے اس دنیا سے اٹھتا ہے قیامت کا انکار کر کے اٹھ سکتا ہے اس کے لواحقین پسماندگان کوئی مدد نہیں کر سکتے اس کی جو فاسد العقیدہ اس دنیا سے اٹھے. اور آخر میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان آپ ایک دعا مانگی ہے یہ ہم سب کوشش کریں کہ امام کی دعا ہمارے شامل حال ہو. اور وہ کیا ہے سینئر برادر سب کو زبان یاد ہے رحم اللہ عمرنا خدا رحمت نازل فرمائے اس آدمی پر جو ہمارے عمل کو زندہ رکھے. فرزند پیغمبر آپ کے عمل کی زندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ محمد آل محمد کی تعلیمات کو خود سیکھے اور لوگوں تک اس کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو احیاء امر اہل بیت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ ہمارے شامل حال ہو. اللہ محمد آل محمد مکہ میں تشیع کے پیروکار دنیا میں جہاں کہیں بستے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. سراہی کی مامیاں جہاں کہیں گے قید بند کی صحبتوں میں ہیں سسر ہمارے وہ سارے جوان لاپتہ ہیں باپ کی موت و حیات کا کبھی پتہ نہیں خدایا وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما. جو مومنین و مومنات مریض ہیں خصوصاً پیچیدہ امراض میں مبتلا ہیں جنیوں کے کلیت اہل بیت کے پرنسپل مولانا غلام رضا قاضی شدید مریض ہیں خدایا انہیں بھی اپنے قدرت کا وجہ سے شفا کامل و عاجلتا فرما. آئی بال محمد کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. محمد و آل طیبین الطاہرین.